مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپسی محبت کو، ایک جہتی کو، اتحاد کو بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اپنے فضل اور انعامات کے تذکرے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، کہ تم اللہ کی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور اللہ کے فضل سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو دلوں کو جوڑنا، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنا، آپس میں ملائے رکھنا ایک دوسروں کو، یہ اللہ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سکون اطمینان ہوتا ہے، امن کی زندگی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی وجہ سے معاشرے میں خیر اور برکت آتی ہے، معاشرہ طاقتور ہوتا ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جو خیر ہو سکتا ہے ہر طرح کا خیر اسی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپسی اختلاف اور انتشار کو کسی بھی امت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس امت کے آخری دور کی جن کمزوریوں کا، قیامت کے قریب آنے والی جن کمزوریوں کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، اس میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہوگی۔ اختلاف اور انتشار امت میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی دی تھی کہ افترقت الیہود علی احدى او اثنتین و سبعین فرقہ وافترقت النصارى علی احدى او اثنتین و سبعین فرقہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصارا 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یعنی اس امت کے اندر جو انتشار آئے گا، جو اختلافات پیدا ہوں گے، وہ یہود و نصارا سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ اختلافات ہوتے آ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے افتراق۔ افتراق کا مطلب ہوتا ہے آپسی جدائی، آپسی دشمنی۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ رائے کا اختلاف۔ صحابہ میں بھی بہت سارے ایسے مسائل تھے جس میں رائے کا اختلاف ہوتا تھا، ایک صحابی کی رائے دوسری صحابی کی رائے سے مختلف ہوتی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی کی یہ رائے ہے، دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی کی یہ رائے ہے۔ تو رائے میں اختلافات فقہی مسائل میں، رائے میں اختلافات سیاسی مسائل میں، صحابہ میں بھی رہے، تابعین میں بھی رہے، خیر القرون میں بھی رہے، لیکن وہ اختلاف خاص صرف رائے کے اختلاف تک رہا۔ اس اختلاف کی وجہ سے ان کے دل آپس میں الگ نہیں ہوئے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ میں رہنے لگے. اس کی وجہ سے ان کی مسجدیں تقسیم نہیں ہوئی, ان کی وجہ سے ان کے ادارے تقسیم نہیں ہوئے, اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں رشتہ داری ٹوٹی نہیں, بلکہ سارے اختلافات کے باوجود وہ آپس میں ایکجٹ ہو کر رہے. یہاں تک کہ سیاسی مسائل میں بہت سخت اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپس میں جنگ تک کی نوبت آئی, لیکن صرف اختلاف سیاسی تھا, دل آپس میں جڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے کا احترام باقی تھا. جنگ کے میدان میں ہونے کے باوجود جب جماعت کا وقت ہو جاتا, نماز جماعت سے پڑھنے کا وقت ہو جاتا, تو حضرت علی امام بنتے, دونوں فوجیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتی. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تاریخ میں بھی لکھا گیا ہے, جب ان کی فوج کربلا میں موجود تھی, دشمن کی بھی فوج موجود تھی, نماز کا وقت ہو گیا, حضرت حسین کی فوج کے ایک شخص نے اذان دی, تو حضرت حسین نے ان کی فوج کے جو ذمہ دار تھے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے, نماز پڑھیے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا, امامت آپ کریں گے, آپ کے پیچھے ہم سب نماز پڑھیں گے. تو جنگ کے میدان میں اختلاف کے باوجود دل ان کا آپس میں جدا نہیں تھا, دل آپس میں ملا ہوا تھا. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف زور و شور پر تھا, تو روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے, مجھے معلوم ہے, آپ میرے پاس آ جائیے, ہم دونوں مل کر ان پر حملہ کریں گے. حضرت معاویہ نے جب وہ خط پڑھا, تاریخ میں لکھا گیا, اتنے سخت الفاظ میں جواب دیا جن الفاظ کو زبان پر لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا, سخت الفاظ میں جواب دیا اور کہا کہ ہم چچازاد بھائی آپس میں لڑیں گے, لیکن اگر تم نے ان پر حملہ کیا تو ہم دونوں ساتھ مل کر تم پر حملہ کریں گے. یہ اختلاف میں بھی دشمنی کی حد تک اختلاف نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ جب اختلاف ختم ہو گیا تو پھر آپس میں ایسے ہی مل گئے جیسے پہلے سے ملے ہوئے تھے. صرف اجتہاد کا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم دونوں ساتھ میں, یہ مسئلہ حل کرنا ہے, اس کی وجہ سے جنگ تک ہوئی, لیکن آپس میں وہ دشمنی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے دل الگ ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف رہا, البتہ وہ اختلافات جو عقائد میں, اسلام کی جو عقائد ہیں, بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے, اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا اس میں ایسی تعبیر کرتا ہے جو اسلاف کی طرف سے منقول نہیں ہے, اس طرح کی اگر کوئی تعبیر کرے اور انکار کرے تو ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا گیا ہے, ورنہ فقہی اختلافات کو کبھی انتشار کی بنیاد نہیں بنایا گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا اور تعصب پیدا ہو گیا, مفاد پرستی, گروپ بندی پیدا ہو گئی, تو یہی مسئلے مسائل کے اختلافات کو یا چھوٹی چھوٹی فکری اختلافات کو جن سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا, عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, ایسے اختلافات کو آپس میں انتشار کا دریا بنایا, اس کو افتراق کہتے ہیں. صحابہ میں اختلاف تو ہوا, افتراق نہیں ہوا, لیکن آج کا جو اختلاف ہے یہ آپس میں افتراق کے معنی فرق کرنا, ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, مسجدیں الگ ہو گئی, ادارے الگ ہو گئے, اب یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی طاقت ٹوٹ گئی. اسے جسم ہوتا ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ہاتھ نکال دیا جائے, پیر نکال دیا جائے, تو وہ جسم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کی طاقت کمزور ہو گئی. جب سارے اعضا اس کے صحیح سلامت رہتے ہیں, مل کر رہتے ہیں, تو وہ سامنے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن اعضا کاٹ دیے جائیں تو اس کے اندر پھر مقابلے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے. تو آج یہ حالت بن گئی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ یخرج فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیہ اعداء السریرہ، کہا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ملت میں ظاہر ہوں گے جو ظاہر میں تو آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بن کر رہیں گے، لیکن دل میں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی. آپس میں ظاہر میں کوئی مسئلہ ہو تو مل کر رہے لیکن دل آپس میں ملے ہوئے نہیں، یہ اور زیادہ خطرناک ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیف یکون ذلک، کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ کہا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپس میں ایک دوسرا رغب بعضهم الى بعض ورہب بعضهم من بعض، کہ ایک دوسرے سے مفاد ہوگا اور ایک دوسرے کا ڈر ہوگا. کبھی تو مفاد ہوگا ظاہری میں میرا فائدہ ہے تو دل نہیں ملا ہے، دل میں دشمنی ہے، تب بھی ظاہر میں محبت سے اس کے ساتھ ملیں گے، بات کریں گے. یا کبھی ڈر ہے سامنے والے کا کہ میں مخالفت کروں گا تو میری دشمنی اور بڑھ جائے گی، مجھے الگ تھلگ کیا جائے گا، مجھے معاشرے سے نکالا جائے گا، تو ڈر کی وجہ سے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. یہ ذاتی مفاد جب آتا ہے کہ اپنا فائدہ دیکھنا، اپنی منفعت دیکھنا، میری ترقی، میرا فائدہ، یہ جب دل میں آ جائے گا تو پھر آدمی ذرا سی بھی اپنے مزاج کے خلاف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ وقت اب آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے امت کو جس نقصان سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہر طرف طاقت ہماری توڑی جا رہی ہے، کس طرح سے ہر طرف ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طرح سے ہر طرف ہمارے مسائل کو اور ہمارے دین کی بنیادوں کو متزلزل کیا جا رہا ہے اور ہمیں اپنی شریعت تک پر عمل کرنے سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن ہماری اپنی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی آواز نہیں ہے جو ایک جٹ ہو کر سامنے والے کو مرعوب کر سکے، سامنے والے کے دل میں اس کی وجہ سے خوف اور ہیبت بیٹھ سکے. ایک سب ایک ہے، یہ طاقت ہماری ٹوٹ چکی ہے. آج اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دین کے سلسلے میں، شرعی احکام کے سلسلے میں ہم منافقت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم دشمنوں سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرا فائدہ ہے. چھوٹی چھوٹی ادارے، چھوٹے چھوٹے محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. یہ حالات جب ہو جائیں گے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض مت رہنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد کر کے مت رہنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کر کے پیٹ پھیر کر یہ الگ وہ الگ اس طرح سے نہیں رہنا، بلکہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا ہمارے لیے. بلکہ اگر کچھ آپس میں انتشار ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے، تو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو جوڑنے کی فکر کیجیے، واصلحوا، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، محبت کو بانٹنے کی کوشش کرو. اس کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، توڑنے کی، انتشار کرنے کی، الگ کرنے کی، اختلافات کو بنیاد بنا کر جماعتیں الگ کرنے کی، مسجدیں الگ کرنے کی، ادارے الگ کرنے کی، اس کی ہمیں دعوت نہیں دی گئی ہے. یہ تو شریعت کی روح کے خلاف ہے. تو اس لیے آج اس کی بڑی ضرورت ہے، اجتماعیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ایک جٹ ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، آپسی انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دشمنیوں کو دفن کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ملت کو ایک جٹ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے, اور جس طرح سے آپس میں سال ہر سال کی دشمنیوں کو ختم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملا کر محبت میں آپس میں بھائی بنا کر چھوڑ دیا تھا, اس دیگر پر آنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے لیے اپنے نفس کو دبانے کی ضرورت ہے. میرے نفس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, میرے جذبات کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, اس کو دبانے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اس بیرو کا آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو صبر کرو, ہر آدمی کی رائے قبول کی جائے گی تو کون سی رائے پر ملت متفق ہو سکے گی؟ کسی ایک رائے پر متفق ہو جائے, مشورہ کرنے کے وقت میں اختلاف کیجئے, مشورہ کسی ایک رائے پر ہو جائے تو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جذبات کے خلاف رائے ہو تو اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو دبانے کی ضرورت ہے, دوسرے اپنے آپ کو اپنے قائدین ذمہ دار علماء کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. یہ امت جب تک اطاعت مطیع بن کر رہے گی, اپنے بڑوں کے تابع بن کر رہے گی, امت بھی ترقی کرے گی اور ملت کا اتحاد بھی باقی رہے گا. اسی لیے کہا واطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی بات مانیے, رسول کی بات مانیے, اور اپنے قیادت کی علماء فقہا اور سیاسی ملی جو قائدین اور رہبر ہیں ان کی باتوں کو مان کر رہی ہے. اور تیسری چیز جو بتائی گئی وہ ہے کہ شریعت کے مطابق پر چلیے, دین کے مطابق اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنی ہے. اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے, اپنے جذبات کے مطابق چلیں گے تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق ہونے کے لیے ہمیں سب ہم سب کو اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنانے کی ضرورت ہے. شریعت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو ہماری رائے اس کے مطابق ہو یا نہ ہو ہمیں قبول کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو اس میں کہتے تھے کہ فی مکرہ والمنصب, کہ رسول کی بات کو ماننا ہے چاہے آپ کو پسند آئے نہ آئے, آپ کا دل قبول کرے نہ کرے, آپ کی طبیعت لگے نہ لگے, ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر کے ان کے تابع بن کر رہنا ہے. یہ تابع بننے کی صفت, شریعت کے مطابق چلنے کی صفت, اور اپنے جذبات کو دبا کر رہنے کی صفت, یہ صفات اگر ملت کے اندر پیدا ہوگی تو آج بھی ملت متحد ہو سکتی ہے اور آپس میں ایک جٹ ہو کر ترقی کر سکتی ہے. اسی کو بنیاد بنا کر آپس میں جڑنے, اجتماعیت کے تابع رہنے, اپنے ذمہ داروں کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا للحمد.